الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین الحمدللہ سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع آیت نمبر 153 سے 156 تک تلاوت کی گئی ہیں اس رکوع کی خاص بات یہ ہے کہ قرآن حکیم میں امت مسلمہ کے خطاب کے ذیل میں یہ سب سے پہلا خطاب ہے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ قرآن حکیم کی کچھ صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہیں 87 صورتیں مکی صورتیں ہیں اور 27 صورتیں ہیں کہ جو مدینے میں جا کر نازل ہوئیں جب تک ان صورتوں کا پس منظر کن بیک گراؤنڈ میں وہ آیات اور صورتیں نازل ہوئیں معلوم نہ ہو تو صحیح طور پر اس کی جو تفہیم ہے وہ ہو نہیں پاتی لہذا سورہ بقرہ کا تھوڑا سا تعارف اپنے ذہن میں رکھیے جو آج ہم مطالعہ کریں گے جس انشاءاللہ جس مقام کا یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ سورۃ البقرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مدینے جانے کے فوراً بعد نازل ہوئی پہلی سورت جو مدینے میں نازل ہوئی وہ سورہ محمد یا سورہ قتال ہے اور اس کے فوراً بعد غزوہ بدر سے پہلے غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں ہوا اس سے پہلے سورۃ البقرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرما دی تھی سورۃ البقرہ کا 19واں رکوع خاص طور پر جو آج جس کا ہم مطالعہ کریں گے یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوا اور مسلمانوں کو گویا اس عظیم تر مقصد کے لیے کہ جس میں دعوت و تبلیغ کے بعد اب جہاد اور قتال کا مرحلہ شروع ہونے والا تھا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے گئے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کا غلبہ عدل اجتماعی کا قیام اس کے لیے جو بھی جد و جہد ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی دو مرحلے ہیں پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا ہے جس کو ہم مکی صورتوں میں یا مکی قرآن کا مکی دور کے سے موسوم کرتے ہیں دوسرے مرحلے میں دعوت و تبلیغ اور تنظیم اور تزکیے کے بعد جو اجتماعیت قائم ہوئی اس اجتماعیت نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مسلح تصادم کا معاملہ کیا اقدام کیا تصادم ہوا جنگیں ہوئیں غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ احزاب، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، یہ سارے مشہور و معروف غزوات ہیں کہ جو قرآن حکیم میں مدنی صورتوں میں پڑھے جا سکتے ہیں. تو بہرحال مقصد یہی ہے کہ یہ جتنی بھی شہادتیں ہوئیں، جتنا بھی جہاد ہوا اور قتال ہوا اور ہو رہا ہے، ان سب کا بنیادی مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا غلبہ، اللہ تعالیٰ کا دین دنیا میں غالب ہو، عدل قائم ہو، انصاف قائم ہو. لہذا ان شہادتوں میں چند مشہور شہادتیں، زیادہ معروف جو صحابہ کرام ہیں ان کا اگر ہم تذکرہ کریں، تو 18 ذوالحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ذوالنورین، ان کی یوم شہادت ہے. اسی طرح 21 رمضان المبارک سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے. یکم محرم الحرام جو آپ سے کچھ ہی دنوں میں آئے گا انشاءاللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت. اور 10 محرم الحرام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی یوم شہادت. تو یہ عظیم شخصیات ہیں اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کی. اسی طرح یہ تو میں نے چند بڑے بزرگوں کا نام لیا، عظیم صحابہ کا نام لیا، ورنہ یہ شہادتوں کا سلسلہ دین کے لیے مکی دور میں بھی شروع ہو چکا تھا. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کی گئیں. ان کا اگر پورا تذکرہ کریں، جو انشاءاللہ بھی آخر میں بھی آئے گا، کہ جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تقریباً وہی تصویر ہمیں نظر آتی ہے مکی دور میں، کہ جب نہتے مسلمان بے یار و مددگار مسلمانوں کے ساتھ تشدد ہوا، اور تشدد بھی انتہائی بہیمانہ، جس میں حضرت سمیہ کا نام لیا جائے، تو انتہائی بے دردی کے ساتھ ابو جہل نے ان کو شہید کیا. اسلام کے لیے سب سے پہلی شہادت کا درجہ حاصل کرنے والی، جام شہادت نوش کرنے والی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے شوہر حضرت عمار کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. جوان بچے کے سامنے ماں باپ کے جس طرح پرخشے اڑائے گئے، یہ واقعہ بھی مکی دور میں موجود ہے. جسم اتھر کو جسم کے پرخشے اڑا دیے سیدنا یاسر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. تو بہرحال یہ شہادتوں کی عظیم داستان ہے، اور یہ داستان ختم نہیں ہو گئی مکی دور میں یا مدنی دور میں یا پاکستان بننے کے بعد. یہ سلسلہ شہادتوں تا قیام قیامت چلتا رہے گا، اور اللہ نے چاہا تو ان مبارک شہادتوں کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین، دین اسلام، دین متین، اللہ کے دین اللہ کی سرزمین پر دوبارہ سے غالب ہو کے رہے گا. اور اللہ نے چاہا تو اس کا جو معاملہ بن رہا ہے، نظر آ رہا ہے سامنے، جو صورتحال بن رہی ہے کشمیر میں، جو صورتحال رہی افغانستان میں، جو صورتحال موجود ہے ابھی بھی برما میں، اسی طرح عراق میں، فلسطین میں، شام میں، یہ ساری کی ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ یہ عظیم داستان شہادتوں کی انشاءاللہ رنگ لائے گی، اور اللہ نے چاہا تو اللہ کا دین، دین اسلام اب پوری دنیا پر غالب ہو کے رہے گا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. بہرحال اس حوالے سے کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے کیا. اس حوالے سے بہرحال جوش و جذبہ، خطاب میں جوشیلی تقریر کرنا، جذبات کو بھڑکانا، یہ بھی کیا جا سکتا اور کیا جا رہا ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے مرض کی وجہ جاننا شروع کرتے ہیں کہ یہ بیماری، یہ اس وقت امت مسلمہ کو جو لگی ہوئی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، بیماری ہے کیا سب سے پہلے تو یہ بھی سوچنا چاہیے نا. 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور ان میں 1 ارب تقریباً عرب ہیں جن کے پاس دنیا کی بڑی تعداد اکانومی کی، پیٹرول کی کنٹرولنگ پاور ان کے پاس موجود ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنی ڈیسائسو رول ہونے کے باوجود، عربوں کا خاص طور پر، مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ عربوں پر مشتمل ہے، آج کیوں مسلمان رسوا ہیں؟ آج کیوں ہماری بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہے کہ جو بیان نہیں ہو سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ فلسطین میں جو کچھ بھی ہوتا رہا اور ہو رہا ہے مسلسل، میڈیا اس کو نہیں کور کر رہا، دکھا نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں رہا. آج ہمارے میڈیا کا کردار بھی انتہائی، کیا میں لفظ استعمال کروں، بہرحال بہت ہی نامناسب ہے۔ 15 دنوں میں کرفیو کے بعد جو کچھ وہاں ہوا ہوگا، ایک ایگزمپشن تو بالکل واضح ہی نا، دشمن فوج بھیڑیے ہیں وہ، درندے ہیں وہ بھیڑیے درندے کہ جو کشمیر کو 15 دنوں سے انہوں نے پوری طرح سے جیم کیا ہوا ہے، تو اندر کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا میں جو ویڈیوز آئی ہیں وہ آپ دیکھ نہیں سکتے، اس حد تک وہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ 10,000 سے زیادہ مسلمان نوجوانوں کو کڈنیپ کیا گیا، اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے سامنے۔ تو بہرحال یہ ایک وہن کی بیماری ہے۔ اس بیماری کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے حوالے سے جو اس وقت گزر رہا ہے پہلے سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، مجھے اندیشہ ہے کہ مسلمانوں پر ایک ایسا دور آئے گا کہ جب مسلمانوں پر اس طرح سے ظلم و ستم ہوگا، اس طرح سے تمہارا مال لوٹا جائے گا، قتل و غارت کیا جائے گا، جیسے ایک دعوت کے موقع پر ایک کھانا لگانے والی جو میزبان ہوتی ہے، جب کھانا چن دیتی ہے، دسترخوان پر کھانا لگا دیا جاتا ہے، تو مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے کھانا تناول کیجئے، اور مہمان آتے ہیں، اگر بھوکے ہوں تو پھر وہ کس طرح سے کھانا کھاتے ہیں، یہ ہماری شادی بیاہوں میں دیکھا جا سکتا ہے، بوفے جب کھلتا ہے تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو بہرحال وہ جس طرح سے کھانا تناول کرتے ہیں بھوکے ننگوں کی طرح، اور بری طرح سے کھانا کھاتے نہیں ہیں، ضائع ضائع زیادہ کرتے ہیں، یہ تصویر اپنے ذہن میں لے کر آئیے۔ اس مثال کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان کیا کہ ایسے مسلمانوں کے مال جان کے لیے لوگوں کو دعوت دی جائیں گی کہ آئیے تناول فرمائیے۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، تو صحابہ کی چیخیں نکل گئیں حیرت سے یہ بات سن کر کہ ایسا بھی ہوگا مسلمانوں کے ساتھ۔ پہلا ایک سوال کیا ایک صحابی نے، کیا ہماری تعداد کم ہوگی کہ ایسا ظلم و ستم ہوگا ہمارے ساتھ، لوگ اس طرح سے ہم پر ظلم کریں گے کہ جیسے کھانا تناول کرنے والی دعوت دیا کرتی ہیں اور اس طرح لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، بل انتم کثیر، بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ وجہ کیا ہوگی؟ تمہیں ایک وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ سوال کیا گیا، مل وہن، یہ وہن کیا ہے جس کی بیماری لگے گی، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا کچھ ہوگا؟ حضور نے فرمایا، وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی زندگی سے محبت اور موت سے خوف، موت کی کراہیت۔ یہ اس وقت امت مسلمہ کا بحیثیت مجموعی حال ہے، اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں، اس میں عرب بھی شامل ہیں، اور عربوں میں خاص طور پر جو ایک انفلوئنس ہونا چاہیے او آئی سی کا، اس وقت وہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنی بڑی تعداد، اتنے طاقتور ہونے کے باوجود فلسطین میں جو کچھ ہوتا رہا، ہو رہا ہے مسلسل، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، لیکن زبان سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے اسرائیل کے خلاف، عملی اقدام تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی طرح برما میں جو کچھ ہوتا رہا اس کی ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں، 300 کے قریب معصوم بچوں کو جو اسکول میں پڑھ رہے تھے، پورے اسکول کو جیم کر کے پورے اسکول سمیت جلا دیا گیا۔ معصوم بچے جن کا کوئی قصور نہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے مسلمان بڑی تعداد میں تھے لیکن اور مذاہب کے لوگ بھی ہوں گے، 300 معصوم مسلمان بچوں کو جلایا گیا۔ یہ برما کی خبر دے رہا ہوں جو پچھلے 1-2 سالوں سے آپ کے پاس خبریں آ رہی ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے کشمیر کی، ظاہری بات ہے آج کا دن خاص طور پر پورے پاکستان میں کشمیریوں کے ساتھ ایک حق یکجہتی کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم جو ہو رہا ہے، کیا مسلمانوں میں اتنی غیرت، حمیت، اتنی طاقت نہیں ہے؟ تعداد کے اعتبار سے ہم اتنے زیادہ، عملی اقدام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کے پاس فوجی اکثری جو طاقت، عسکری جو تعداد ہے، 36 ملکوں کی افواج بنائی گئی ہیں، اور اس کا لیڈر الحمدللہ پاکستان سے ہمیں منتخب کیا گیا، پاکستان کو ایک خاص اسٹیٹس حاصل ہے، لیکن یہ کوئسچن مارک ہے کہ 36 ممالک کی وہ افواج کس لیے، کس مقصد کے لیے بنائی گئی؟ کیا سعودی شہزادوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے؟ کیا ایران کے خلاف سعودی عرب کو پروٹیکشن دینے کے لیے یا پوری امت مسلمہ کے پروٹیکشن کے لیے؟ کوشچن ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ افواج 36 ممالک کی کس لیے بنائی گئی ہیں؟ کیا فلسطین کو ہم، کیا اسرائیل کو ہم دھمکی نہیں دے سکتے کہ یہ ظلم و ستم بند کرو؟ کیا انڈیا کو ہم دھمکی الٹیمیٹم نہیں دے سکتے کہ یہ کشمیر میں اتنے دنوں سے جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اب براہ راست ظلم و ستم کیا جا رہا ہے؟ فوج تو کر ہی رہی تھی، آر ایس ایس کے انتہائی غلیظ گنڈے اب کشمیر میں داخل کر دیے گئے، اور جو کچھ وہ ہماری بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ کر رہے ہیں، مسلمان بہنوں کے ساتھ، ان کا قصور کیا ہے؟ صرف ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ان کا قصور ہے بس، اس بنیاد پر ان کو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آج امت مسلمہ کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ تعداد کی کمی نہیں ہے، اسی طرح طاقت کی کمی نہیں ہے، طاقتور لوگ ہیں الحمدللہ، لیکن موت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت ہے جس کی بیماری آج لگ چکی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کا جو اصل کردار ہے، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، حضور نے بیان فرمایا، المؤمنون اخو المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور بھائی بھی کیسا، ذرا مثال دیکھی کتنی خوبصورت ہے، کل جسد الواحد، جیسے کہ ایک جسم ہوتا، انی استقا شیئا منہ وجد علم ذلک فی سائر جسد، کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو اس تکلیف کو اس کا پورا جسم محسوس کرتا۔ خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم اے امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، محسوس کرنے کی بات ہے، محسوس کرنے کی۔ جسم اگر ٹھیک ہو، فنکشنل، ہر چیز فنکشنل ہو، تو بہرحال اگر انگوٹھے میں پھانس بھی چبھ جائے اور اس سے سوالنگ ہو جائے، پیپ آ جائے، تو آپ سو نہیں سکتے، آپ کا جسم بخار میں مبتلا ہو جائے گا، تکلیف کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اگر تکلیف آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے محسوس نہیں ہو رہی، ہاتھ سڑ چکا ہے خدا نہ خواستہ کینسر کی وجہ سے محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ غور کیجئے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے روکا ہے خاص طور پر، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا وہ حصہ ڈیڈ ہو چکا ہے، فالج کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن نہیں ہو رہی، برین سے اس کا کنیکشن نہیں ہے، لہذا جیسے فالج کے بعد ہاتھ ڈیڈ ہو جاتا ہے، وہاں اس کو کاٹ دیجئے، اس پر جو چاہے کرنا چاہے کریں، اثر ہی نہیں ہوتا۔ آج امت مسلمہ بھی اسی طرح بیہیو کر رہی ہے۔ $75 ارب کی انویسٹمنٹ سعودی شہزادوں نے انڈیا میں کی ہے، جس کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ایک پرائیویٹ ادارے کے تحت، $75 ارب کی انویسٹمنٹ انڈیا میں ہو، کیا وہ کشمیر کے حوالے سے کوئی زبان کھول سکے گا؟ افسوس کی بات ہے کہ اس مرتبہ جمعے کے، اس مرتبہ حج کے جمعے میں، حج کے خطاب میں دعا تک نہیں کروائی کشمیریوں کے لیے، انتہائی افسوس کی بات۔ یہ صورتحال ہے اس وقت کہ کشمیر کے لیے دعا کریں گے تو انڈیا ناراض ہو جائے گا، کیونکہ انڈیا وہاں پر ظلم و ستم کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، بربریت کر رہا ہے۔ تو یہ اس وقت ہمارا حال ہے بحیثیت مجموعی۔ لیکن بہرحال سعودی عرب کو کہیں، یو اے ای کو کہیں، ذرا اپنی تصویر بھی دیکھیے، ہمارا کتنا تعلق ہے اپنے بھائیوں سے۔ ایک عوام الناس کی بات کی جائے تو بہرحال کچھ نہ کچھ محبت کا جذبہ ہے، کچھ نہ کچھ ایمان کا جذبہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کرنا چاہیے، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن کیا صرف دعاؤں سے تبدیلیاں آتی ہیں؟ کیا صرف دعاؤں سے یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ ظاہر بات ہے ایسا نہیں ہوتا۔ دعا اللہ سے ایک تعلق ہے، اللہ سے خیر مانگیے، اللہ پاک ہمارے لیے میں بھی ہماری جان، عزت، آبرو کا تحفظ فرمائے، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، جہاں کہیں بھی، چاہے وہ کشمیر ہو، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، فلسطین ہو، برما ہو، افغانستان ہو، عراق ہو، اور نہ جانے کہاں کہاں، اللہ تعالیٰ سب کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ فرمائے۔ لیکن غور کیجئے، غور، جب تک کوئی اسلامی ریاست اتنی اسٹرانگ نہ ہو کہ ان تمام ظلم کے خلاف بات کر سکے، کھڑے ہو سکے، جب تک یہ ظلم و ستم ایسے ہی جاری رہے گا، بلکہ شاید اس سے زیادہ شدید ہوگا۔ ہم سمجھ رہے ہیں شاید کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی چہیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہ ہو؟ کیا ہم نے بڑے بڑے جرائم نہیں کیے ہوئے کہ اگر یہ اللہ کا عذاب ہے؟ بائی دی وے اگر اس میں کوئسچن کیا جائے تو کیا پاکستان کے لوگوں پر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا؟ تو یاد رکھیے کہ اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو خدا نہ خواستہ یہ کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا اگر ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا جو اخلاقی اعتبار سے مورل سپورٹ ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے، فائنینشل سپورٹ ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ جو عسکری سپورٹ ہم کرتے رہے ہیں 70 سال سے الحمدللہ بڑی زبردست سپورٹ تھی، ان کشمیری مجاہدین کو پاکستان سے جاتے تھے لوگ، افغانستان سے جاتے تھے، جاتے رہے ہیں، پھر ہمارے آزاد قبائل تھے الحمدللہ یہ کام کرتے رہے. 1947 میں آزاد کشمیر کس نے آزاد کروایا؟ پوچھیے اپنے بزرگوں سے، یہ جو آزاد کشمیر کے نام سے ایک سٹیٹ بنائی ہوئی ہے کس نے آزاد کروایا؟ قائد اعظم نے بھرپور کوشش کر لی تھی کسی طرح معاملات سیٹل ہو جائیں، لیکن قائد اعظم کو جب اندازہ ہو گیا کہ ہندو بنیا تلا ہوا اس بات پر کہ پورے کشمیر پہ حملہ کریں اور اس کو قبضہ کریں، قائد اعظم نے قبائلی جنگجوؤں کو اجازت دی تھی حملہ کرنے کی، اور یہ ہمارے قبائلی لوگ تھے جنہوں نے الحمدللہ جنگ کی ہے جا کر کشمیری، جا کر ان بھارتیوں سے، ان آرمی، ان بھارت کی آرمی سے، اور یہ حصہ آزاد کروایا الحمدللہ. تو بہرحال یہ ہے صورتحال، قائد اعظم نے اگر یہ کیا تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا پڑے گا، ابھی کریں یا بعد میں کریں، بہرحال یہی علاج ہے ہندو بنیے کا. لیکن فی الحال کیا کریں؟ فی الحال کرنے کا کام کیا ہے؟ فی الحال کرنے کا کام جو خان صاحب پوچھ رہے ہیں مجھے مشورہ دیا جائے، تو بھائی سیدھا مشورہ یہ ہے کہ اس ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ کرو. یہ ملک جو تمہارے پاس ہے کس کس مقصد کے لیے بنایا؟ سوال کیجئے اپنے آپ سے، یہ ملک مملکت خدا داد پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کسی سے 2 بجے رات کو اٹھا کر بھی پوچھیں گے نا آپ، باخدا کہہ رہا ہوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی زبان پر یہی جواب آئے گا، لا الہ الا اللہ. یہ ہماری رگوں پہ میں موجود ہے الحمدللہ. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا یہ محض ایک نعرہ ہے کہ ہم مسجدوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں لگائیں؟ یہ نعرہ نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا ہے. دنیا میں صرف 2 آئیڈیالوجیکل اسٹیٹس ہیں، ابھی تک ہیں، آئندہ ہیں یا نہیں واللہ عالم. ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ وہ ہے جس نے تورات کو اپنا آئین قرار دے دیا، اور تورا ان کا آئین ہے، اور وہ اسٹیٹ کون سی ہے؟ اسرائیل ہے، جو آپ کا اصل دشمن ہے، جو اصل بیماری ہے اس دنیا کی. اللہ تعالیٰ نے بیماری بعد میں پیدا کی، پہلے علاج پیدا کی، اور وہ پاکستان ہے. 14 اگست 1947 اور مئی 1948 میں اسرائیل بنا. لیکن آج اپنی حیثیت ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم بحیثیت مجموعی پاکستانی کتنا اہم رول رکھتے ہیں، کتنا اہم کردار رکھتے ہیں امت مسلمہ کے حوالے سے. تو بہرحال کرنے کا کام، سب سے پہلا کام، ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، ہم کتنے وفادار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، جائزہ لیں انڈیویجولی. کیونکہ دنیا میں ہر عمل جو ہوتا ہے اس کے پیچھے انڈیویجول کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اجتماعیت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، لیکن اجتماعیت میں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو افراد کی اصلاح ہوگی تو اجتماعیت بہتر ہوگی نا. اسی طرح پھر اجتماعی سطح پر ذرا جائزہ لیں، بحیثیت مجموعی ہم پاکستانی واقعتاً کیا وہ کردار ادا کر پا رہے ہیں جو کرنا چاہیے؟ یہاں کی اکانومی کیا انٹرسٹ فری ہو چکی ہے؟ یہاں کی اکانومی سود موجود نہیں ہے، جو اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. سود ختم کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ کر کے، اس ملک کو واقعتاً اس کی نظریاتی بنیادوں پر کھڑا کرنا، یہ اس وقت امت مسلمہ میں مسلمانان پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، جو کہ ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہا بہت دور تک، تو یاد رکھیے کشمیر تو جو مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے اس کا، ابھی سمجھ لیجیے، برا نہیں منائیے گا، کشمیر کا منطقی جو نتیجہ ہے وہ یہی تھا. آر ایس ایس والوں نے، بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنا منصور دیا تھا، منصور مودی کا منصور یہی تھا کہ جس طرح سے وہ یہ کام کرے گا اور کرنے جا رہا ہے، اور ظاہر بات ہے اس کی جو پوری کی پوری پولیٹیکل اسٹرنتھ ہے وہ اسی میں ہے کہ کشمیر کو اس مسئلے کو خاص طور پر یہاں سے مسلمانوں کو ختم کیا جائے یا مائنورٹی میں کیا جائے اور یہاں کی میجورٹی ہندو مذہب کے تحت لائی جائے اور پھر وہاں جو کچھ وہ کر رہا ہے کرے گا اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا. فلسطین میں بھی ایسے ہی کیا گیا تھا, اسرائیلیوں کو باقاعدہ لایا گیا ہے, باقاعدہ یہاں کی پراپرٹیز خریدی ہیں این جی اوز نے اور بلاخر وہاں پر انہوں نے اپنی جو ہے وہ کالونیز بنائی ہیں. اسی طرح جموں اور کشمیر میں ہندوؤں کی میجورٹی ثابت کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی اختیار کی جا رہی ہے, منطقی نتیجہ کیا ہے؟ منطقی نتیجہ یہی ہوگا کہ اللہ نہ کرے جو نظر آ رہا ہے, بہرحال دعا تو کر سکتے ہیں لیکن نظر کیا آ رہا ہے, ایک میسو کلنگ ہو رہی, میسو کلنگ, ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بہنوں کی بیٹیوں کی اور ان کی جو ہے قتل و غارت کیا جائے خدا نہ خواستہ کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. اور اس کے بعد ظاہری باتیں کہ اس کو ہندو میجورٹی کا علاقہ قرار دے کر پھر اگر کروایا جائے ریفرنڈم تو ظاہری بات ہے ان کی میجورٹی شو ہوگی. یہ ہے وہ صورتحال جو بن سکتی ہے وہاں تک, واللہ عالم. لیکن بہرحال جیسے میں نے عرض کیا, ہمارا کرنے کا کام سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم اپنے ملک میں جو ہمارے پاس موجود ہے, جو اختیارات ہمارے پاس موجود ہیں, اس میں سب سے پہلے اللہ کا دین نافذ کریں, اور اللہ کرے ایسی حکومت, ایسی صالح قیادت, ایسی با اختیار قیادت, ایسی غیرت مند قیادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے کہ ہم بالآخر پوری دنیا کو میسج دے سکیں. اللہ کریں کہ اس ظلم و ستم کو ختم کرو, ورنہ کے بعد صورتحال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ ہوگی باقاعدہ, اور جنگ ہی اس کا علاج ہے, جنگ ہی کشمیر کا, فلسطین کا, اسی طرح اور بڑے بڑے مسائل کا علاج ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس حوالے سے ہمارے اندر امت مسلمہ کا شعور جو ہے, شعور ایک بحثیت مجموعی جو ہماری ذمہ داری ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رب کائنات فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو رہی آیات, 313 نہتے مسلمان 1000 کے لشکر سے اگر لڑتے ہیں تو ان بنیادوں پر کہ ان کے اندر صبر ہے, اللہ سے تعلق ہے نماز کے ذریعے, اور منظم ہے اللہ کے دین کے لیے. وسعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے. سب سے پہلے سوال کیجئے ہمیں کس کی مدد کی ضرورت ہے, اپنے آپ سے سوال کیجئے. چائنا ہمارا سپورٹر ہے, ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. امریکہ سے بھی ہم ثالثی کی درخواستیں کرتے رہے, کریں, کرنا چاہیے, لیکن نہ امریکہ ہماری مدد کرے گا, ماضی میں بھی نہیں کی, ابھی بھی نہیں کرے گا, یاد رکھیے. رشیا کبھی ہماری مدد نہیں کرے گا, رشیا کو بدترین نقصان پہنچایا, خاص طور پر اغوان جہاد میں ہم نے پہنچایا, کبھی ہماری مدد نہیں کرے گا ہماری اکانومی پہ بہتر ہو جائے. اسی طرح ایران کبھی بھی پاکستانیوں کو سپورٹ نہیں کرے گا, رہ گیا کون, برابر میں افغانستان, وہاں کی حکومت پہلے ہی مسلمانوں کا پاکستان کے خلاف ہے, وہ اصل میں انڈین حکومت ہے جو نظر آ رہی ہے, افغان حکومت سب سے زیادہ انفلوئنس وہاں پر انڈیا کا ہے, یو اے ای سعودی عربیہ کا, میں نے آپ کو پہلے ہی بات بتا دی. تو بہرحال یہ جو افغانستان, ایران, ادھر چائنا, ادھر انڈیا, اسی طرح یہ سارے کے سارے بہرحال اس جنگ میں تماشا تو دیکھ سکتے ہیں, یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے خلاف تو جائیں گے, ہماری مدد نہیں کریں گے. اگر مدد ہے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. قرآن واضح طور پر بتاتا ہے وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, مدد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. اب بھی ہمارے پاس موقع ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر کریں, توبہ کریں اجتماعی سطح پر. موقع ہے ہم سب کے لیے کہ اس ملک میں اللہ کا دین نافذ کریں, ایک مضبوط حکومت, ایک پیج پر سارے لوگ ہوں, سیاسی لوگ, علماء کرام, افواج پاکستان, سارے کے سارے مل کر متحد ہو کر پاکستان کے مفاد کے لیے, اسلام کے لیے کام کر سکیں. اللہ کرے وہ وقت آئے, اور اللہ کرے یہ ملک اتنا مضبوط ہو جائے معاشی اعتبار سے بھی, پولیٹیکل سیاسی اعتبار سے بھی, کہ ہم اسٹرینتھ اتنی ہو کہ ہم کھڑے ہو کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو ہے سپورٹ کر سکیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک وہ وقت خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے, وہ وقت کہ جب اللہ کا دین یا غالب ہو اور اتنی مضبوط حکومت ہو, اللہ پاک اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اور جان لو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو, بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہے کہ اللہ پاک نے انہیں کیا زندگی عطا فرمائی، حیات جاودہ عطا فرما دی ان لوگوں کو کہ جو دین کے لیے دعوت اور تبلیغ اور اقامت اور جہاد کے دور میں اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ہرگز نہ کہو ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، اللہ کا کلمہ پڑھ کر شہید کر دیے جائیں، زبانیں ان کی کاٹ دی جائیں، جسم سے پرخشے اڑا دیے جائیں، ان کو ہرگز مردہ نہ کہو، بل احیاؤن بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہی کی قربانیوں کی وجہ سے تم بھی زندہ ہو، ولیکن لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہے کہ اللہ پاک نے انہیں کیا زندگی عطا فرمائی۔ آخری بات یہ ہے کہ بہرحال یہ آزمائشیں آتی ہیں اور اہل ایمان پر آتی ہیں، اور آزمائشوں کے بعد سونا کندن بنتا ہے۔ فرمایا ولنبلونکم، اور ہم تمہیں لازمن جانچیں گے، لازمن آزمائیں گے، ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات، لازمن تمہاری آزمائش ہوگی کچھ بھوک سے، کچھ نقصان سے، مالوں کے جانوں کے پھلوں کے نقصان سے، کچھ خوف سے۔ وبشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی ناخوشگوار حالات آتے ہیں، کوئی ایسی خبریں آتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان کی روش یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کس حال میں گئے اب اس کا جائزہ میں نے اور آپ نے لینا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرتے ہوئے گئے تو مبارک ہے، اور منافقوں کی طرح مارے گئے، نافرمانوں کی طرح مارے گئے تو یہ ظاہری بات ہے جہنم میں جانے والے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں صبر کرنے والوں میں، ڈٹے رہنے والوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ کے جن پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، واولئک هم المهتدون، اور در حقیقت یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا کریں خاص طور پر آج کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کشمیری مسلمان بہنوں بھائیوں کی خاص طور پر حفاظت فرمائے، ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کے مسائل کو حل کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔